الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم آٹھویں پارے کے نمایاں مضامین کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ تعالی. آٹھواں پارہ شروع ہوتا ہے تو ابھی سورہ الانام جاری ہے اور سورہ الانام کے مضامین اسی طرح جو ہے وہ جاری ہیں، اور اس میں پارے کے شروع کے اندر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے جو امتی فالوورز متبعین ہیں ان کو تسلی دی گئی ہے کہ آج اگر شیاطین جن و انس، یعنی وہ شیاطین جو شیاطین آپ کو پتا ہے کہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں کے اندر بھی، تو وہ شیاطین اگر متفق ہو کر بھی تمہارے مقابلے میں، اگرچہ اس حق کی دعوت کے مقابلے میں اڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہر زمانے میں ہمیشہ ہی وہ ایسے ہوا کرتا ہے کہ جب بھی کوئی نبی یا پیغمبر یا رسول دنیا کو ازرائے راست کا جو راستہ ہے دکھانے کے لیے اٹھا، تو تمام شیطانی قوتیں اس مشن کو ناکام کرنے کے لیے جو کمر بستہ ہو جاتی ہیں. اور یہ تمام پھر اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دائین حق جتنے بھی ہیں ان کو لیے بھی سبق ہے کہ اگر ان کے راستے کے اندر جو ہے مشکلات پیش آتی ہیں، لوگ جو ہے دنیا کے لوگ اس کو اس سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے مخالفت میں جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں پریشانی اور گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. صرف یہ چیز طے کرے گی کہ یہ جو راستہ ہے، یہ جو کام ہے، یہ حق کا کام ہے، اور اسی کام کے لیے کام کیے جانا اور مخالفت کی پرواہ نہ کرنا ہی صحیح طرز عمل ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ حکم جو ہے، حکم دینے والی ذات جو ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اس کو بہت کئی حوالوں سے جو ہے وہ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، حکمیت کے حوالے سے بھی اور واضح طور پر حکم کے حوالے سے بھی جو ہے بتایا گیا ہے کہ چاہے لوگوں کے انفرادی زندگی کے معاملات ہوں یا پھر اجتماعی زندگی کے معاملات ہوں، پھر ان کے میں حکم اور منصف کا بننے کا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. اور بتایا کہ افغیر اللہ ابتغی حکمہ، کہ کیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے، کوئی جو جس کی جو ہے وہ حکم دینے کا جو اہل ہے یا حکم دینے کا جس کو جو ہے وہ حق حاصل ہو. تو یہاں پہ یہی بات بتائی گئی ہے. اور پھر اس نے اپنا یہ حق ثابت کرنے کے لیے کہ اسی کا جو ہے حکم چلنا چاہیے، تو اس نے اپنی ایک مفصل کتاب رہنمائی کے لیے اور مبین کتاب رہنمائی کے لیے بھیجی ہے، جو زندگی کے ہر موقع کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ دینے والی ہے، حکم دینے والی ہے، اور ہدایت دینے والی اور رہنمائی کرنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قانون جو اس نے اس کتاب کی صورت کے اندر بھیجا ہے، نازل کیا ہے، وہ بالکل صدق پہ اور عدل پہ مبنی ہے، یعنی بالکل سچا ہے. اس کے اندر ذرا برابر کسی چیز کی کوئی جو ہے وہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور صدق کیا ہوتا ہے؟ صدق اصل میں جو ہے صدق، امانت اور عدل جو ہے، یہ جو جن کا جہاں پہ ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ آیت کریمہ کے اندر جو ہے ان میں بتایا گیا، یہی اسلام کے نظام کے جو اصل جوہر ہے. صدق جو ہے حق اور سچ اور سچائی کا نام ہے. جو بھی جس چیز کے اندر بھی، چاہے عمل میں ہو یا قول میں ہو یا فعل میں ہو یا جو ہے معاملات کے اندر ہو، تو یہ ساری کی ساری جو ہے یہ صدق ہے. اور اس صدق پہ عمل کرنے کا نام جو ہے وہ امانت ہے. جب اس صدق کے اوپر عمل کیا جائے تو ظاہر ہے امانت کا حق ادا کرنا ہے. اور اگر اسی صدق کو عدالت کے ذریعے یا معاشرتی نظام کے ذریعے سے نافذ کر دیا جائے، تو پھر اس کا نام جو ہے وہ عدل ہے، یہ جسے عدل اجتماعی جو ہے وہ کہا گیا ہے. تو یہ جو ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے اندر جو اس نے کتاب میں اپنی کتاب کے اندر کتاب کے ذریعے سے بھیجا ہے، اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور یہ غیر متبدل ہے، اس کو کوئی بدلنے والا بھی نہیں ہے. پھر بتایا گیا کہ لوگوں کو بتایا گیا کہ حق کا معیار یہ نہیں ہے کہ جس طرف زیادہ لوگ ہوں گے وہ حق ہوگا اور جس طرف کم لوگ ہوں گے وہ جو ہے حق نہیں ہوگا، بلکہ حق کو باطل کا معیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، یہ جو ہے وہ حق ہے، اور حق حق ہی رہے گا، چاہے اس کو کوئی تھوڑے سے ماننے والے ہو یا بالکل کوئی بھی ماننے والا نہ ہو، تو پھر بھی حق حق رہے گا. یہ اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ کتنے لوگ اس کو مان رہے ہیں. سیرت و کردار کی تعمیر کے حوالے سے بتایا گیا کہ ایمان کی پختگی کے لیے ضروری ہے یعنی اب انسان کی، انسان ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی جو منکرات ہیں اور برائیاں اور گناہ ہیں ان کو چھوڑ دے. اور اس سلسلے میں اسی ایک صورت کے اندر دو مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ وزرو ظاہر الاثم و باطن ہوں، چھوڑ دو جو بھی کوئی بھی گناہ کا کام ہے، چاہے وہ ظاہر میں ہے یا باطن میں ہے. اور دوسری جگہ تو کیٹیگوریکلی بالکل کہا کہ ولا تقرب الفواحش ما ظہر منہا و ما بطن، کہ جو ہے وہ جو فواحش اور منکرات ہیں ان کے تو بالکل قریب ہی نہ ہو جاؤ، جو ہے چاہے وہ ظاہری صورت کے اندر ہوں یا پھر جو ہے وہ چاہے چھپے ہوئے ہوں. اس کے بعد بتایا گیا کہ علم کی جو ہے، علم اور شعور کی جو زندگی ہے اس کو کمپیریزن کیا گیا ہے جہالت اور بے شعوری کی زندگی سے. اور یہاں پہ بتایا گیا کہ اصل میں جو زندگی میں جو اصل مقاصد کو بروئے کار لانا، یعنی زندگی کے جو مقاصد ہوتے ہیں کہ کیوں ہمیں بھیجا گیا ہے، ان مقاصد کو سر انجام دینا، بروئے کار لانا، اور فرائض کو، انسان کا زندگی میں فریضہ کیا ہے، اس فریضے کو انجام دینے کا نام جو ہے وہ زندگی ہے. اب جو انسان اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ان مقاصد کو، مقاصد زندگی کو، بھیجے جانے کے مقصد کو، اور اس پہ پھر جو اس حوالے سے جو فریضے عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے کی جو کوشش کرے گا، اور اللہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے حرز جان بنائے گا، تو وہ تو پھر قرآن کے مطابق زندہ ہے. اور اگر جس نے پھر اس رہنمائی کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے، وہ پھر اندھیروں میں ہے اور گویا وہ زندگی سے محروم ہو، چاہے بے شک وہ جو ہے چلتا پھرتا ہو، اٹھتا بیٹھتا ہو، کھاتا پیتا ہو، بچے پیدا کرتا ہو. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ حیوانیت کے درجے کی زندگی ہے. اسلام کا فہم اور شرع صدر جو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جو ہے، جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، جس کی بھلائی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ کر دیتا ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ کرائیٹیریا ہمیں اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھنا چاہیے کہ کیا میں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرف توفیق دی ہے مجھے، یا کیا میں توفیق مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مجھے جو ہے مجھے اسلام کا فہم عطا کرے، یا میں اسلام کے فہم کے لیے کوئی شعوری کوششیں کرتا ہوں کہ اس جو ہے میں وہ اسلام کا فہم جو ہے اور اسلام کو سیکھوں، اور اسلام کے جو ہے اسلام کے لیے اپنا سینہ کھولنے کی کبھی میں نے دعا بھی کی، اللہ تعالیٰ سے خواہش بھی کی ہے، اس پہ کچھ عمل بھی کیا ہے، اس پہ کوئی آگے قدم بھی اٹھایا ہے. تو یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمائی کہ جو بھی تو دیکھو کہ دین کی طرف جو ہے وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے آسانی کا معاملہ فرمایا، اس کے لیے ہدایت کا معاملہ کیا، اس کے لیے اسلام کا سینہ جو ہے وہ کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور جو ہے اس کے مقابلے میں پھر جو ہے وہ جو اسلام سے جو ہے وہ متعلق جو دل کا بہت تنگ ہونا، شدید تنگ ہونا دل کا، جسے دی کے صدر کہا گیا ہے، اور حدیث کے اندر بھی، دعا کے اندر بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسے پناہ مانگی ہے دی کے صدر سے. تو یہ انسان کی گمراہی اور ضلالت کا پیش قدمہ ہے کہ جس شخص کا دل جو ہے اسلام کے بارے میں گفتگو ہو اور اسلام کے بارے میں بات ہو، تو اس کا دل جو ہے ناپسندیدہ خیالات جو ہے پیدا ہوں، یا وہ اس طرح کے خیالات پیدا ہوں گے، یار یہ بند ہی کر دے بات تو اچھا ہے، اور جو ہے وہ اس کا دل تنگ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ضلالت اور گمراہی جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے اس کا انتخاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور وہ لکھی ہے. اب یہ اس پہ تھوڑی سی اس کی جو ہے وہ اس کی الیبوریشن کی ضرورت ہے کہ شرع صدر کیا ہے. شرع صدر یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میرے لیے تو یہ اسلام عین مقصد زندگی ہے، میرا مرنا اور میرا جینا جو ہے اسی اسلام کے لیے، اس پہ کوئی چلنے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، بہرحال میں تو اسی کے اوپر، اسی راہ کے اوپر اور اسی اسلام کی راہ میں چلوں گا زندگی میں، اور اگر مجھے جان بھی دینی پڑی تو میں اسی راستے میں جان دوں گا، اگر کوئی اور بھی آگے نہ بڑھا دین کے لیے، اس اسلام کے لیے، تو میں آگے بڑھوں گا، کوئی اور ساتھ دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں خود جو ہے اکیلا چلوں گا، اور ساری دنیا متحد ہو کر بھی اس کی مخالفت کرے گی، اس راہ کی مخالفت کرے تو مجھے تنہا تمام دنیا سے لڑنے میں کوئی باک نہیں ہوگا. یہ شرع صدر ہے، یہ بالکل سینے کا کھل جانا ہے، یہ بالکل جو ہے واضح ہو جانا ہے، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی ہے. اور دی کے صدر یہ ہے کہ بہت سارے جو اسلام کے بارے میں آج کل جو خیالات ہیں آتے رہتے ہیں، یہ بھائی آج کل یہ اسلام جو آج کل کے حالات کے لیے موضوع نہیں ہے اس 21ویں صدی کے لیے، یا پھر یہ کہ انسان کے پاس، اسلام کے پاس زندگی کے جو مسائل ہیں اس کے لیے اس کا کوئی حل نہیں ہے، یا پھر کمیونزم اور سوشلزم، کیپٹلزم، جمہوریت، اور یہ جو چین کا جو دو نسلی مخلوط نظام ہے یا فلاں ملک کا نظام ہے ان کے بارے میں جو ہے یہ کہنا کہ بس کبھی کسی ان کو اچھا کہنا اور کبھی ان کو اچھا کہنا, اور پھر جو ہے صرف اگر کسی چیز کے اوپر نہیں سوچنا اور دل کا مطمئن نہ ہونا تو وہ اسلام ہے, اس کے اوپر جو مطمئن نہیں ہوتا. اگر آپ دیکھیں آج, اب ہم اپنے جو ہے وہ رہنماؤں کو دیکھیں, مثلا اسلامی معاشرے کے جو اس کو کال جو رہنما ہیں ان کو دیکھیں, یا جو جو لیڈ کرتے ہیں مسلمانوں کو, جو لیڈرز بنے ہوئی ہیں, تو دیکھیں کہ ان کی ترجیحات کے اندر جو ہے اسلام کو غالب کرنے اور اسلام کو قائم کرنے کا کوئی ایجنڈا اور لائحہ عمل جو ہے وہ نہیں ہے اس لحاظ سے. تو یہ جو ہے دی کے صدر کی مثالیں ہیں, لیکن اگر ان سے آپ پوچھیں تو کبھی کہیں گے کسی ملک کی مثال دیں گے, کبھی کسی ملک کی مثال دیں گے, کبھی کسی نظام کی مثال دیں گے, وہ نظام اچھا ہے اور اس ملک کا نظام اچھا ہے, اس ملک کا نظام اچھا ہے. تو اسلام کے بارے میں شرع صدر نہیں ہے, یہ دی کے صدر ہے. اس کے بعد پھر جو ہے فرمایا کہ حق کے اولین جو مخالف ہوتے ہیں کسی معاشرے کے اندر, حق کی دعوت جب پھیلتی ہے تو بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں, سردار ہوتے ہیں, ایلیٹ کلاس ہوتی ہے, اور مترفین ہوتے ہیں, پرانے مترفین جو ہے ویل آف پیپل جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ہوا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد قوموں کی ہلاکت کا ایک قانون بنایا بتایا, اور قانون استبدال تبدیل کرنے کا, اللہ تعالیٰ کب قوموں کو تبدیل کرتا ہے, تو یہ جو ہے اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو لا علمی میں جو ہے محض جو ہے ظالمانہ طور پر جو ہے ہلاک نہیں کرتا, بلکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ جنوں سے انسانوں سے پوچھے گا کہ کیا تم تک پہنچانے والے میری طرف سے رسول آئے تھے, تو وہ اس کا جو ہے وہ جو تمہیں خبردار کرتے تو وہ اعتراف کریں گے, لیکن دنیا کو کہیں گے کہ ہمیں دنیا کی زندگی نے بس دھوکے میں ڈالے رکھا اور دنیا کی رنگینیوں میں گم رہے اور اس طرف کبھی توجہ نہیں دی. پھر اس کے بعد قتل اولاد کا ذکر ہے, فرمایا کہ قتل اولاد شیطان اور اس کے چیلوں اور اس کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے قتل اولاد کو خوشنما بنا دیا گیا ہے. اور ایک قتل اولاد کا وہ طریقہ تھا جو پرانے زمانے کے اندر تھا, جب بیٹیوں کو اور بچوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا, یا پھر جو ہے یہ تھا کہ ان کو جو ہے کسی دیوی دیوتاؤں کے نام پہ جو ہے وہ بھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا, یا پھر آج کل کے دور کے اندر اس کی جو ہے وہ شکل ظاہر بدل گئی ہے, تو اس کی شدید ممانعت کی گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور حقوق کے حوالے سے بہت اہم تصور اور نظریہ ہے اسلام کا, کہ یہ دیکھیں یہ اس کو یہ طے کرنا اولاد کا قتل کسی لحاظ سے اور اس کو روکنا اولاد جو ہے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور اس کو جو ہے وہ یہ جو ہے ایک یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کے حق کے اندر ایک تجاوز ہے اگر ہم اس کو جو ہے کریں, تو اس کی ممانعت کی گئی ہے. قریش کی وداعت کا ذکر ہے جو ہے وہاں پہ, کس طریقے سے وہ اپنے جانوروں کو اور مویشیوں کو اور کھیتوں میں جو ان کی پیداوار ہوتی تھی پروڈیوس, اس میں غیر اللہ کے حصے مقرر کر دیتے تھے, اور پھر اس کے مقابلے میں شریعت ابراہیمی میں جو حلال اور حرام ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے. اپنے آپ کو تو یہ کہتے ہیں شریعت ابراہیمی کے اوپر چلنے والا سمجھتے ہیں, لیکن حالانکہ شریعت ابراہیمی میں تو یہ چیز اس طرح کی حقیقت نہ تھی, اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی وضاحت کی گئی ہے. اس کے بعد اسلام کی 10 معاشرتی تعلیمات کا ذکر ہے, اور یہ وہ اساسی اور بنیادی تعلیمات ہیں جو تمام شریعتوں میں اندر جو ہے وہ لازم رہی ہیں. ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحب میں بھی جو ہے اس کا ذکر ہے, اور پھر تورات میں تو ہمارے پاس 10 کمینڈمنٹ کی صورت کے اندر بھی ان کا جو ذکر آیا ہے, جہاں قرآن مجید میں بھی وہی 10 احکام 10 احکامات ہیں, اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا, والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا, اولاد کو قتل نہ کرنا جو ہے مفلسی کے ڈر سے, بے شرمی سے اجتناب, محترم جان کا ناحق ہلاک نہ کرنا, یتیم کے مال کی حفاظت, ناپ تول میں کمی, عدل کرنا, اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا, اور اسلام کے علاوہ جو ہے وہ سیدھی راہ ان دین کی پیروی بھی چلنا, اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ نہ چلنا, یہ جو ہے 10 ان کی جو ہے وہ کی گئی ہے. اور اس کے بارے میں تو جو ہے وہ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی جو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ نبی جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو دیکھنا چاہے, یعنی آپ تو وہ ان لکھی ہوئی وصیت کو جو قرآن مجید نے دیکھنا چاہے, فرمایا تو یہ وہ 10 احکامات ہیں جس سے جو ہے ان کو وہ دیکھ سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے, اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس امت کو کی ہے. اور دوسری روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام کو کہ کون ہے جو مجھ سے ان تین آیات پہ بیعت کرے. اور پھر آپ نے یہی تین آیات جن کے اندر یہ 10 جو احکامات ہیں آپ نے تلاوت فرمائے, اور فرمایا کہ جو شخص بھی اس بیعت کو پورا کرے گا اس کا اجر پھر اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے. پھر اس کے بعد فرقہ واریت کی مذمت کی گئی ہے کہ دین میں تفریق کرنے والوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں, یہ واضح طور پہ بتایا گیا ہے. اور پھر دین کو متفرق کرنے یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دین کی بعض تعلیمات کو تو قبول کر لینا اور بعض تعلیمات کو جو احکام کو چھوڑ دینا, یہ ایک بہت بڑے جرم کے طور پہ گنوایا گیا تھا قرآن مجید میں اس سے پہلے بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ وہ بعض دین کے بعض احکام کو قبول کر لیتے ہیں اور بعض احکامات کو چھوڑتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو آج امت مسلمہ بالکل جو ہے ایسی ہی ہے, اس کا طرز عمل بھی یہی ہے کہ بعض کے معاملے کے اندر کہتے ہیں کہ نہیں یہ ان پہ عمل نہیں ہو سکتا اور بعض کے بارے میں جو ہے وہ اس کو لے لیتے ہیں. حالانکہ بتایا گیا کہ دین کے تمام معارف اور دین کے تمام احکام پر ایمان لانے اور اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے. اس کے بعد فرمایا کہ زمین انسان جو ہے زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے, اور پھر اس میں انسانوں کے اندر جو حفظ مراتب کا فرق رکھا ہے, کسی کو زیادہ دیا ہے کسی کو کم دیا ہے, کسی کی حیثیت زیادہ ہے کسی کی کم ہے, یہ اس نے خود رکھا ہے حکمت کے تحت, اور یہ اس کی غرض جو ہے امتحان ہے. اس کے بعد مکمل سپردگی کا ایک کلمہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی ہے, اور یہ ملت ابراہیم اور ملت اسلام کی اصل روح ہے. کہ قل ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. یہ حضرت جو ہے میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میری موت, ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے, سے پہلے ہم جو ہے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ شرع صدر کے بارے میں, کہ یہی شرع صدر ہے انسان کی. اور یہ بالکل واضح طور پہ جو ہے کہ نبی اکرم, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان ہے جو ڈکلریشن ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پوری امت کو پہنچایا جا رہا ہے کہ امت کے ہر فرد کی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے جس کا ایک ایک لمحہ نماز اور قربانی کی تصویر ہو, اس کی تمام سرگرمیاں, اس کی تمام کوششیں جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں, کہ پوری زندگی میں کہیں دو عملی کا جو ہے وہ گزر نہ ہو, اور ہماری زندگی پر صرف اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہو, ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہوئے اور اس کے راستے میں قربانی دیتے ہوئے گزرے, اور ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی غیر مشروط اطاعت کریں اور اس کی غلامی کا قلادا جو ہے اپنے گلے میں ڈالے رکھیں. یہاں پہ یہ سورت ختم ہوتی ہے سورہ الانام, اور سورہ اس کے بعد سورہ الاعراف شروع ہوتی ہے. اعراف جمع ہے عرف کی, جس کا مطلب ہے اونچا مقام یا ٹیلا یا پہاڑی, اور مفسرین کے مطابق اعراف جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک اونچی جگہ کا نام ہوگا جہاں پہ کچھ لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا جن کی نیکی اور بدیاں میزان میں برابر ہوں گی, اور ان کا معاملہ جو ہے وہ آخر تک باقی لوگوں کے معاملہ انہوں نے نپٹائے جانے تک جو ہے وقت رکھا جائے گا. لیکن یہ جو ہے وہ سورت کا موضوع نہیں ہے, بس نمائندہ طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے, اس ذکر سے اس کا جو ہے نام چنا گیا ہے. یہ مکی سورت ہے, یہ بھی آخری دور کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے آخری دور کے اندر نازل ہوئی, 11 اور 13 نبوی کے درمیان میں اندر, اور یہ غالباً جو ہے سورہ الانام کے بعد نازل ہوئی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے جو ہے وہ بن رہے تھے مکہ کے اندر, یہ اس وقت کی سورت نازل ہوئی ہے. سورت کا مرکزی مضمون اس کا بھی دعوت رسالت ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی سورت کا سورہ الانام کا بھی دعوت رسالت تھا, لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں دعوت کا رنگ جو ہے انذار کا رنگ بہت نمایاں ہے, جو خبرداری کا اور تنبیہ کا جو ہے رنگ بڑا نمایاں ہے. قریش مکہ کو صاف صاف طور پر دھمکی دی گئی ہے, اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو پھر جو ہے اب اس کے لیے تیار ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والی سابقہ اقوام کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے, اور جس قوم سے جس انجام سے وہ دوچار رہی پھر تمہارا بھی جو ہے انجام ویسا ہی ہوگا. سورت کے دیگر مضامین, یہ مرکزی مضمون ہے, سورت کے دیگر مضامین کے اندر قوموں کے قانون ہلاکت کا جو لا آف انہیلیشن ہے, اور قانون استبدال ہے جو لا آف ریپلیسمنٹ آف نیشنز ہے, اس کا جو ہے وضاحت کی گئی ہے, اور کہ اللہ تعالیٰ کب قوموں کو ہلاک کرتا ہے, اس میں پھر 6 قوموں کی ہلاکت کا تفصیل ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تکذیب کے جرم میں ہلاک کیا, پھر اللہ تعالیٰ وقفے وقفے سے قوموں کو مہلت دیتا ہے, اور پھر ان کو جو ہے وہ تکذیب جھٹلانے پر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بچا لیتا ہے اور پھر قوم اور لوگوں کو دوسرے لوگوں کو یعنی دوسری قوم اور دوسرے لوگوں کو میدان عمل میں لے آتا ہے. پھر قریش مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ان ہلاک شدہ اقوام جو ہیں یہ مہذب قومیں پیرش نیشن جو ہیں ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو. اور اس لحاظ سے یہ صورت جو ہے یہ تذکیر بے ایام اللہ, جیسے امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی یہ اصطلاح ہے تذکیر بے ایام اللہ تعالیٰ کے ایام کے حوالے سے جو ہے تذکیر یا استدلال. یہ اللہ تعالیٰ کے دن کون سے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ایام کون سے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ایام وہ ہیں جن دنوں میں اس نے مختلف قوموں کو سفہستی سے تباہ و برباد کر دیا اور عذاب سے ان کا جو ہے ان کی جڑ کاٹ دی. اب جن قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہے ان میں نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا ذکر ہے جو تقریباً 4000 قبل مسیح میں تکذیب کے جرم میں ہلاک ہوئی. اب دیکھتے جائیے کہ جرم کیا تھا ان قوموں کا اور یہ کفار مکہ کو قریش مکہ کو جو بتایا گیا. دوسری قوم جو تھی وہ تھی قوم عاد جو تقریباً 3000 قبل مسیح میں اسی جرم میں جو ہلاک ہوئی. پھر قوم سمود 2500 قبل مسیح میں تکذیب کے جرم میں زلزلے سے ہلاک کیا گیا. قوم لوط کو تقریباً 2100 قبل مسیح میں تکذیب کے جرم میں پتھروں کی بارش برسا کر ہلاک کیا گیا. اور قوم شعیب کو 1400 قبل مسیح میں تکذیب کے جرم میں زلزلے میں ہلاک کیا گیا. اور پھر قوم آل فرعون کو 1300 قبل مسیح میں تکذیب کے جرم میں پانی میں غرق کر کے ہلاک کیا گیا. تو ان مذہب قوموں کی تاریخ سے استدلال کیا گیا ہے اور جو ہے خطاب کیا گیا ہے قریش مکہ کو. اس کے بعد قصہ آدم و ابلیس جو ہے کافی تفصیلی ذکر ہے اس کا, اور اس میں آدم اور ابلیس کے فرق کو واضح کر کے انہوں بتایا گیا ہے, جس میں اس قصے کے اندر بے شمار رموز و اسباق ہیں. اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی حکمت بالغہ سے تمام آدم کو تمام فرشتوں اور دیگر مخلوقات پر فضیلت بخشی تاکہ وہ جو زمین کے اوپر جو خلافت ہے اللہ تعالیٰ کی نائب کے طور پہ جو اس کی ذمہ داری ہیں ان کو اچھی طرح نبھا سکے. اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار ذلت اور رسوائی کا باعث بنتا ہے جیسے جو ہے ابلیس کے لیے بنا, اور ابلیس نے حسد میں آ کر جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا. تو حسد ایک ایسی بری بیماری ہے جو نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے. آدم علیہ السلام عاجزی اور ابلیس جو ہے وہ تکبر کے نمائندہ اوصاف ہیں. دیکھیں گے یہ ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام نے عاجزی کی اور اللہ تعالیٰ کی رجوع کیا گناہ اور غلطی کے بعد, اور ابلیس نے تکبر کیا. تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, تکبر کرنا, عصیان اور نافرمانی کرنا, یہ انسان اور جو بھی کرے گا اس کے زوائل کا باعث بنے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ کی رجوع اور عاجزی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عاجزی بہت پسند ہے. پھر متکبرانہ رویوں کی نشاندہی کی گئی ہے, اور یہ بات ظاہر سنائی جا رہی ہے قریش مکہ کو کہ قوموں کی قیادت کے متکبرانہ رویے جو اس سے پہلے قومیں گزری ہیں وہ ان کے رویے بھی متکبرانہ تھے, تو جن کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا ہے. اور سب رسولوں نے بتایا گیا کہ توحید الوہیت کی طرف دی ہے. الوہیت کا مطلب ہے کہ الہ, اللہ تعالیٰ کا الہ ہونا, یعنی سب نے اللہ تعالیٰ کے ایک الہ اور ایک معبود براق ہونے کی طرف جو ہے وہ دعوت دی ہے. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دعوت کا تسلسل ہے اور یہ بھی اسی توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں. تو یوں بتایا گیا کہ یہ بھی اسی سلسلہ ذہب کی جو ہے وہ کڑی ہے. لباس کے اوپر قرآن مجید میں ایک بڑا اچھا خاصا جو حصہ ہے یہاں پہ اس پہ جو ہے وہ بات کی گئی ہے. اور یہاں پہ جو بتایا گیا ہے کہ لباس کا مقصد بتایا گیا کہ لباس کا مقصد ستر پوشی ہے انسان کی, جسم کی حفاظت ہے اور زینت بھی ہے. یعنی یہ تین مقاصد جو ہے وہ بتائے گئے ہیں. اور پھر بتایا گیا کہ جو ہے وہ اس طریقے سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جو ہے وہ جنت کے اندر جب جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو شیطان کے کہنے پر تو ان کے جو ہے لباس اتر گئے. تو یہ بھی یہاں پہ اسی میں یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے. اور پھر جو ہے جو لباس کے جو مقصد بتایا گیا اس میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ لباس دیکھیں محض عادت کی پیداوار نہیں ہے. یعنی یہ بات بتائی گئی کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے جب 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 لباس اتر گئے اور وہ ننگے ہو گئے تو وہ اپنے جو ہے وہ بڑی ہی جو ہے وہ دیکھیں جلدی کے اندر اور بڑی ہی کمائیگی کی حیثیت میں جو ہے وہ جلدی جلدی پتوں سے, درختوں کے پتوں سے, جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے اور اپنی ستر پوشی کرنے لگے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ستر پوشی ہے یہ جو ہے حجہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت کے اندر پہلے دن سے جو اس کو رکھ دیا ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لباس محض عادت کی پیداوار نہیں ہے یا پھر تہذیب کے ارتقاء سے یہ انسان کے جو ارتقاء سے مصنوعی طور پر یہ پیدا نہیں ہوئی ہے جیسے بہت سارے جو ہے لبرلز کا اور جو ہے ملحدین کا خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ انسان سلولی جو ہے ڈیولپ کیا ہے اس کو, لیکن ایسا نہیں ہے. قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روز اول سے ہی پہلے انسان نے ہی شرم و حجا کو جو ہے اوڑھنا سمجھا, اور اس لیے شرم و حجا, اس لیے کہ شرم و حجا ایک بالکل فطری چیز ہے انسان کے اندر جو روز اول ہی سے موجود تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کی سرشت میں ودیت کر دیا تھا. جس طرح توحید فطرت ہے, شرک انسان مصنوعی طور پر اختیار کرتا ہے, اسی طرح حیا جو ہے وہ فطرت ہے, وہ قدرتی ہے, وہ نیچرل ہے, بے حیائی انسان جو ہے مصنوعی طور پر اختیار کرتا ہے. اور جو نوڈیٹی ہے, یعنی اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نوڈیٹی از پرورژن اینڈ ناٹ کورنگ. جو کورنگ جو ہے انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ ستر پوشی کرتا ہے, یہ تو بالکل جو ہے وہ فطری جو ہے وہ انسان کا عمل ہے. اور اس کے بارے میں مزید پھر فرمایا لباس کے بارے میں کہ بہترین لباس کے بارے میں یہ بات بتا دی کہ بے شک یہ زینت بھی ہے اور جسم کی حفاظت بھی ہے, لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کہ بہترین لباس جو ہے وہ تو تقوی کا لباس ہے. انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کا شعور رکھے اور اللہ تعالیٰ کی کانشیسنیس ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہو, اور اس کے اندر جو زندگی اس احساس کے ساتھ انسان گزارے گا وہ انسان لباس جو ہے وہ بہترین تقوی کا لباس ہے. اب اس انسان کو اس لباس سے تقوی سے اور خشیت سے محروم کرنے کے لیے شیطان نے اپنے آپ کو جو ہے وہ وقف کیا ہوا ہے, اور یہ شیطان کے اہداف میں سے کہ وہ انسانیت سے اپنے اس جوہر حیا کو جو ہے محروم کر کے رہے گا. یہ اس نے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ساتھ کیا, اب بعد کے اندر اس کی ذریت کے ساتھ بھی اس کا یہی جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے انسانیت کو بھی جو ہے وہ حیا سے محروم کرے اور جو ہے وہ ننگے پن کی طرف جو ہے وہ لے کے آئے. تو شیطان نے پھر طرح طرح کے ابلیسی نظریات انسان کو دیے لباس کے بارے میں کہ دیکھیں کہ کسی طریقے سے انسان جو ہے لباس کی پابندیوں سے انسان آزاد ہو سکے, یا پھر کم از کم اس کو غیر فطری سمجھے کہ یہ کوئی فطری چیز نہیں ہے, اور جتنا انسان جو ہے وہ ننگا ہوگا تو یہ اتنے ہی تہذیب کا جو ہے وہ مظہر ہوگا. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب یہ نظریات جو ہے وہ جڑ پکڑ جائیں گے, جیسے آپ دیکھیں مغربی جو ہے وہ کلچر کے اندر, تو پھر اریانیت کا سفر جو آسان ہو جائے گا. جیسے لباس کو اپنانے کے بارے میں یعنی ارتقائی نظریہ پیش کیا ہے شیطان نے, لوگوں کو سجھایا ہے کہ دیکھیں یہ تو ارتقاء سے انسان پہلے ننگے ہوا کرتا تھا, غاروں اور جنگلوں میں رہتا تھا, اور بعد میں پھر جو ہے یہ تصور یا یعنی یہ تصور دیا, پھر یہ تصور دیا کہ دیکھیں انسانی جو جنسی اعضاء ہیں یہ کوئی شرمگاہ یا ستر نہیں ہے, یہ انسان کے بناوٹی جو ہے قسم کے جو ہے وہ نظریات ہیں, بلکہ یہ بھی محض جسم کے دوسرے اعضاء کی طرح یہ بھی انسان کے اعضاء ہیں. تو یہ اس طرح کے جو 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 ابلیسی نظریات ہیں یہ انسان نے مختلف انسانوں کو جو دیے ہیں اور پھر انسانوں نے پھیلائے ہیں, اور اس طریقے سے جو ہے یہ اورانیت کے سفر کی طرح کا انسان کا ایک جو ہے وہ آگے سفر ہے. انسانی معاشروں کی برہنگی جو ہے اور بے حیائی جو ہے یہ شیطان کی اغوا اور تسلط کی ایک علامت ہے, کیونکہ اس نے آپ کہا ہے کہ میں یہ کام جو ہے وہ کرتا رہوں گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو معاشرہ جس معاشرے کے اندر جتنی برہنگی اور جتنی بے حیائی پائی جاتی ہے وہ اتنا ہی شیطان نے اس کو اغوا کر رکھا ہے, اور وہ اتنا ہی معاشرہ شیطان کے تسلط کے اندر ہے. اس کے بعد فرمایا کہ قوموں کا صفحہ ہستی سے مٹایا جانا جو ہے, جو قومیں مٹی ہیں, جو پیرش ہوئی ہیں, جو بالکل سوہستی سے ختم ہو گئی, نیست و نابود ہو گئی ہیں, ان کے بارے میں اندر جو ہے مورخین تو بتاتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور یہ معاملہ ہوا, لیکن قرآن مجید ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان کی جو 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 وجہ تھی ان کی جو ہے نیست و نابود ہونے کی وہ اخلاقی حالت تھی, اور یہ وہ معیار ہے جو قرآن مجید نے فراہم کیا کہ نیست و نابود ہو جانے والی قوموں کی تاریخ جو ہے اس پہ پوری شاہد ہے. اب تاریخ دیکھ لیں کہ جتنی قوموں کو جو ہے وہ نیست و نابود کیا گیا, ختم کیا گیا, ان کو اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی اور جرائم کیے یہ والے, اور جو ہے اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ مٹا دیا گیا. اب اس قرآن کے اس معیار سے اگر کسی قوم کا جائزہ لینا ہو کہ وہ قوم جو ہے اس قرآنی معیار پر کہاں پہ کھڑی ہے, تو محض اس کی اخلاقی حالت کا جائزہ لے لیجئے، اور یہ بیرومیٹر آپ کو بتا دے گا کہ اس قوم کی اخلاقی حالت جو ہے کیا ہے. قوم کے حکمران، انتظامیہ، سیاستدان، تعلیم یافتہ طبقہ، مذہبی علماء، کاشتکار، ملوں اور کارخانوں کے مزدور، تعلیمی اداروں سے متعلق لوگ جو ہیں، ایک ایک شعبہ زندگی میں تمام لوگوں کو گہری نظر سے دیکھ لیں کہ ان کے اندر کتنی اخلاقی توانائی موجود ہے، یا موجود بھی ہے یا نہیں ہے، یا دم توڑ رہی ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ لگانے میں مشکل نہیں ہوگی کہ اس قوم کی کیا حالت ہے، یہ قوم کہاں کھڑی ہے. تو یہ وہ جو ہے معیار ہے جو قرآن مجید نے جو ہے قوموں کو جو ہے وہ کیا ہے. اور سرٹن لمٹ کے اوپر بعد جب ایک قوم جو ہے اس کو کراس کر لیتی ہے تھریش ہولڈ کو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو ہے وہ مٹا دیتا ہے صفحہ ہستی سے. یہ ہوا ہے پچھلی قوموں کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے، فرعون کی ہلاکت کا، بنی اسرائیل کے حالات پر ایک طویل جو ہے وہ ڈسکورس ہے اس صورت کے اندر. موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے کی تفصیل ہے، آل فرعون پر قحط، طوفان، ٹڈی دل، سرسریاں، مینڈوں کی بارش، خون کا عذاب، تو مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے چھوٹے چھوٹے عذاب اور آزمائشیں بھیجی، لیکن پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف نہ پلٹے. یہ ان کے جو ہے وہ جرائم میں سے گنوایا گیا ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے کو واضح کرنے کے لیے تمام اسباق جو ہے اسباب مہیا فرما دیے ہیں. اب اس زمان میں اللہ تعالیٰ نے حجت بھی تمام کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیج دیے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی بھیج دی ہیں اور آخری کتاب بھی بھیج دی ہے. اور اس کے بعد بھی آپ کوئی حق سے اگر اعراض کرے گا تو پھر دنیا میں اس کی جو پکڑ یقینی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، یا پھر جو ہے وہ، اور پھر اس کے بعد اس دنیا کے بعد اگلی دنیا کے اندر وہ جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اور شدید عذاب کا فیصلہ پھر اس کے لیے ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جو بھی ہم نے قرآن مجید کے اس حصے کے اندر جو اسباق ہیں ان کے فہم عطا فرمائے اور ان کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وجزاكم اللہ خیر، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور.